الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، مرد و زن کے اختلاط کے بارے میں جو ہدایات قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ ہم نے پڑھ لی، یعنی سورہ نور اصل میں وہ ہدایات بیان کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا واضح کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو تو انہیں کیسے اجازت لے کے گھروں میں جانا چاہیے، ایسی جگہیں جو پبلک استعمال کی ہیں وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مرد عورتیں جب آپس میں ملیں تو ان کو غز بسر سے کام لینا چاہیے، یعنی اپنی نگاہیں پست رکھنی چاہیے، اس میں حیا ہونی چاہیے، یہ بتا دیا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لباس پاکرینہ ہو، مہذب لوگوں کا لباس ہو، شرفا کا لباس ہو، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں شرم کی جگہ دوسروں کے لیے نمایاں ہونے کا اندیشہ ہو. یہ بتا دیا ہے کہ خواتین کے ساتھ چونکہ دو معاملات مردوں سے مختلف ہیں تو اس لیے وہ ان کے بارے میں بھی محتاط ہو جائیں. اگر تو انہوں نے کوئی آرائش زبائش نہیں کی ہوئی، کوئی زیورات نہیں پہنے ہوئے، کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا، کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر انہوں نے اگر ایک مہذب لباس پہنا ہوا ہے تو یہ کفایت کرتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر وہ اپنی زیب و زینت کو نمایاں نہ کرے. اس میں ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ زیب و زینت کو نمایاں نہ کریں تو زیب و زینت ہر جگہ پہ ہو سکتی، تو مستثنا کر دیا گیا اس میں سے ان جگہوں کو جو عادتاً کھلی ہوتی، جیسے ہاتھ ہیں، جیسے چہرہ ہے، جیسے پاؤں ہیں، یعنی وہ جگہ. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب انسان نے زندگی کی پیدا کی ہے تو چند پتے تھے جو جیسے قرآن بیان کر رہا ہے، لباس تو نہیں کو اتارا گیا تھا جنت میں اس کے ساتھ، یعنی تمدن کا ارتقاء تو آہستہ آہستہ ہوا ہے. سیدنا آدم و حوا کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سارے مرحلے سے گزر گئے تو تفق یکسفان علیہ من برق الجنہ، تو انہوں نے اس باغ کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شرمگاہوں کو ڈانپنے سے. اب اس کے بعد لباس ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرا، اور ہمارے ہاں اب ظاہر ہے اس کی ایک پوری روایت بن چکی ہوئی ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں بھی اس کی ایک روایت ہے، دوسرے لوگوں کے ہاں بھی یہ صورت تو نہیں رہی کہ لوگ اب پتوں ہی سے شرمگاہیں ڈانپتے ہوں، بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. اگرچہ لگ یہی رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد شاید یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور جہاں سے انسان چلا ہے وہیں پہنچ جائے گا، لیکن انسان کا لباس میں تمدنی ارتقا ہوا ہے. تو مہذب لباس پہنا ہوا ہے، کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ چہرے ہاتھ پاؤں کے علاوہ باقی جگہوں کی زینتوں کی نمائش نہ کریں. زینتیں نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی اور چیز نہیں ہے، یہ پھر حکم متعلق نہیں اس کے ساتھ، اگر ہے تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے. سینے کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ عورت کا سینہ اپنے اندر صنفی کشش رکھتا ہے، یعنی یہ شرمگاہوں کی ایک نوعیت کی چیز ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی اچھی طرح ڈھانپ لیا جائے. یہ ہدایات کی گئی، یہی ہدایات، ان سے زائد کوئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ تزکیہ کرتی ہیں، پاکیزگی پیدا کرتی ہیں، یہ آدمی کو ایک طریقے سے شرم و حیا کے آداب سکھاتی ہیں. ان کے ساتھ دنیا کا ہر کام کیا جا سکتا ہے، یعنی ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی انگلی رکھ کے کہہ سکے کہ اس میں کوئی زیادتی کر دی گئی ہے یا عورتوں اور مردوں میں کوئی ہے. دو ہی معاملات میں تفریق کی گئی ہے، اور ان میں سے بھی اگر عورتیں طے کر لیں کہ اب ان کو آرائش جمال میں مصروف نہیں ہونا تو ایک ہی آ جائے گی باقی، یعنی یہ صورتحال ہے. یہ قرآن مجید کے آداب میں سکھائے ہوئے. ان آداب کے بعد قرآن مجید کے دو مقامات ہیں جو سورہ احزاب میں ہیں، یعنی نور میں تو مقصود ہے لوگوں کو ہدایات دینا، احزاب میں دو مقامات ایسے ہیں جو اصل میں بہت سی غلط فہمیوں کا باعث بنے ہیں. تو اب ہم ان کا مطالعہ شروع کرنے والے ہیں تاکہ ان میں کیا بات کہی گئی ہے، غلطی کیسے لگی ہے، یہ بالکل واضح ہو جائے. ان آداب کے بارے میں یہ بات بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض استثناء بیان کیے ہیں اور اسی سورہ میں بیان کر دی ہے، یعنی سورہ نور میں آخر میں جا کے استثناء بیان کر دی ہے. مثلا یہ کہ بچوں کے لیے فلاں فلاں وقت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا فلاں وقت میں ان کو بھی اجازت لے کے گھروں کے اندر یا خلوت کی جگہوں پہ جانا چاہیے، یا بڑی بوڑھیوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے. یا اسی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان آداب کے ساتھ جو ہمارے گھروں میں بعض یہ کہا گیا تھا نا کہ آرائش اور زیبائش کی چیزیں اس خاص دائرے کے علاوہ, یعنی محرم اجزاء کا ایک دائرہ بتا دیا گیا تھا کہ اس میں تو یعنی زیبائش کو نمایاں کرنے میں بھی کوئی پابندی نہیں, کیونکہ وہ ایک پورا کا پورا دائرہ تھا. تو لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کسی کا اس محرم اجزاء کے علاوہ کوئی عزیز ایسا ہوتا ہے جو بعض اوقات گھر میں پڑا ہوا ہے, مریض ہے, بیمار ہے, یا لولا لنگڑا ہے, اپاہج ہے, گھر میں ہی رہنا ہے, تو عورتوں کے لیے بڑی مشقت ہو جائے گی. تو یہ خاص طور پر واضح کر دیا کہ کس طرح کی چیزوں کے بارے میں وسعت ہے, اور تم اپنے اجزاء کے ہاں جاؤ, اقربا کے ہاں جاؤ, بیٹھو, کھاؤ پیو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ اس میں جو یہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ تم چاہو تو اکیلے بیٹھ کے کھاؤ اور چاہو تو اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ. مرد و زن کے اختلاط کا مسئلہ زیر بحث ہے. سیاق و سباق جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کا مسئلہ زیر بحث ہے, اس کے باب میں رعایتیں بیان کی جا رہی ہیں, یا اللہ تعالیٰ جو غلط فہمی ہو سکتی تھی اس کو دور فرما رہے ہیں. تو قرآن کے نظم اور سیاق و سباق کو سامنے رکھنے سے کیا ہوا کہ یہ جو ہدایت ہے اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا چاہیے یا الگ الگ کھانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, یعنی آپ کو یہ بتانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ آپ چاہیں تو ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھائیں اور چاہیں تو اپنی اپنی پلیٹ لے کے کونوں میں چلے جائیں. مسئلہ اکٹھے اور الگ الگ بیٹھ کے کھانے کا اصل میں خواتین کی موجودگی میں پیدا ہوا ہے, تو اس کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ. یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم ایک دسترخوان کے اوپر مرد و عورت ان آداب کی پابندی کرتے ہوئے اکٹھے بیٹھ کے کھا لو یا الگ الگ, یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو گویا اس میں یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سوشل سرگرمیوں پر پابندی لگائے, ملنے ملانے پر پابندی لگائے. انہوں نے کچھ ایٹیکیٹس, کچھ آداب سکھا دیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹھتے بھی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ کے خواتین کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو, مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو. کوئی حرج نہیں ہے کہ خواتین کھانا الگ کھا لیں, مرد کھانا الگ کر لیں. اور قرآن کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اکٹھے بیٹھ جائیں یا اکٹھے کھانا کھا لیں. یعنی اصل مسئلہ جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا یا الگ بیٹھ کے کھانا کھانا یہ بجائے خود کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زیر بحث لے آئے. یہ خاص سیاق و سباق ہے پورا, اور اس سیاق و سباق میں سورہ نور میں یعنی پہلے یہ واضح کیا ہے کہ اجازت لینے کے لیے وہی احکام جو دیے گئے تھے اجازت لینے کے, اجازت لینے کے معاملے میں کیا کیا پابندیاں نہیں ہیں, گھروں میں داخل ہوتے وقت یا خلوت گاہوں میں جاتے وقت, سونے کے کمروں میں جاتے وقت کیا پابندیاں نہیں ہیں. لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ تین اوقات تمہارے لیے ہے, ان تین اوقات کے علاوہ کوشش کرو کہ اس میں زیادہ لوگوں کے لیے تنگی نہ پیدا ہو جائے. دوسرا وضاحت یہ کی گئی ہے کہ بوڑھی عورتیں, یعنی یہ سیاق و سباق چلا آ رہا ہے, وضاحتیں بیان ہو رہی ہیں, بوڑھی عورتیں یہ اس کی پابند نہیں ہے کہ سینے کو ضرور اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کے رکھیں. جو اس عمر سے گزر چکی ہیں تو وہ اگر چاہیں تو بہتر ہے ایسا کر لیں, نہ کریں تو اس کی پابندی ان کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر جو لولے لنگڑے اپاہج ہیں ان کے لیے وہاں کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے اجزاء اقربا گھروں میں جائیں کھائیں پیئیں, دوستوں کے گھروں میں بھی جائیں کھائیں پیئیں اور تم بھی جاؤ. یعنی یہ ساری فہرست گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسا علیکم جناحن ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, اور کوئی حرج نہیں کہ وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ یا الگ الگ. مجھے بتائیے ساری داستان کے بعد, یعنی یہ ہے سیاق و سباق, وہاں کوئی حرج نہیں کہ اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ. تو اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ کون مطلب عورتیں اور مرد, الگ الگ عورتیں اور مرد. تو یہ قرآن مجید نے اس معاملے میں قانون بیان کیا ہے. یعنی گویا معاشرت میں بھی ہمارے ہاں جو بعض چیزیں بہت سختی کے ساتھ نافذ کی جاتی ہیں قرآن نہیں کر رہا ان کو, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کھانے میں پینے میں بیٹھنے میں یہ کوئی. پھر آگے دیکھیے جب وہ جملہ ہے فیضا دخل تم بیوتن فسلم علی انفسکم, لیکن گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لے کے سلام کر کے جایا کرو. یعنی اس میں کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھانا مردوں کا یا الگ الگ کھانا یہ کہاں سے زیر بحث آ گیا؟ نہیں, مرد چاہے اکٹھے بیٹھ کے کھائے چاہے الگ الگ بیٹھ کے کھائے. جی چونکہ عربوں کے ہاں اکٹھے بیٹھ کے بھی کھانے کا اور بعض اوقات اپنی اپنی پلیٹ لے کے لوگ, یہ کہاں سے زیر بحث آ گیا؟ یعنی سارا جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ عورتوں اور مردوں کے اختلاط کا ہے, ان کو اجازت کیسے لینی ہے, ان کو گھروں میں کیسے جانا ہے, ان کو غزے بسر سے کام لینا ہے, مردوں اور عورتوں کو ان آداب کا لحاظ کرنا ہے. اس میں یہ مستثنیات ہیں, ایگزمپشنز ہیں, وہ بیان کی جا رہی ہیں. اس میں پہلے ایک بیان کی, پھر دوسری بیان کی, پھر تیسری بیان, اس کے بیچ میں یہ جملہ جو ہے اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے اس کے اندر سے؟ اس میں جو بات کہی گئی وہ یہی ہے, اور یہ الفاظ استعمال کر دیے گئے ہیں کہ خواہ تمہارے اعزاء کے گھر ہوں یا تمہارے دوستوں کے گھر ہوں. ظاہر ہے کہ دوست قابل اعتماد تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کے بیانات ہیں اس معاملے میں. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ جب آپ پڑھیں گے انتاکل جمین و اشتاتا تو اس میں آپ بڑی دلچسپ قسم کی چیزیں پڑھیں گے, اس لیے کہ وہ جب اس کو سیاق و سباق سے آپ کاٹ لیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا اور الگ الگ کھانا تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں زیر بحث لے آئے ہیں. یعنی آپ چاہیں تو ایک بڑے سے تھال میں بیٹھ کے بکرا بنا ہوا کھا لیں اور چاہے تو اپنی اپنی پلیٹ لے جا کے الگ الگ بیٹھ کے کھا لیں. یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. وہ تو بیان کر رہا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے آداب کیا ہیں, حدود کیا ہیں. اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم اپنے اعزاء اقربا کے ہاں کھانے پینے یا ان کو ملنے ملانے کے لیے جانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں دوستوں کے ہاں بھی جانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پھر یہ بتاتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو عورتوں نے اگر ان حدود کی پابندی کی ہے, ان آداب کا لحاظ کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں, اکٹھے بیٹھ کے کھا لو یا الگ الگ کھا لو. یہ تو معقول بات ہوئی نا. لیکن اس جملے کو آپ اس سارے سیاق و سباق سے نکال لیں اور اس کے بعد یہ بحث شروع کر دیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں ایک پلیٹ میں کھانے, یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں مسئلہ یہ زیر بحث ہے. یہ واضح ہو گئے آداب. اگر یہ آداب واضح ہو گئے تو اب ان آیات کی طرف چلیے. جی اچھا دوپٹہ اوپر کا خمار چادر. اچھا کیا ہینا تزونا سیابکم, یہ آپ وہاں بیان کر رہے ہیں جہاں دوپہر کے وقت. نہیں وہ تو عربوں کا عام طریقہ نا, گرمی کے موسم میں ظاہر ہے آج کل تو ایئر کنڈیشن نہیں تھے نا تو لنگی سے ایک چھوٹی سی باندھ دیتے تھے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے آپ کو سباق یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد اوپر کا دوپٹہ ہے.
وہ دوپٹہ جو وہ سر پر بھی لیتے تھے,
سر پر بھی لیتے, سر پر بھی لیتے, سینے پر بھی لے لیتے تھے. یہی عام طور پر جو رواج تھا. ظاہر ہے کہ جب حکم دیا جائے گا تو جیسی معاشرت ہوگی اسی پہ بیان کر دیا جائے گا اس کو. عام حالات میں میں نے لکھا ہے کہ آداب یہی ہے, یعنی جو مسلمانوں کو ایک روزمرہ زندگی میں مسئلے پیش آتے ہیں یہی آداب ہے. ان آداب میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو تنگی پیدا کرنے یا لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنے پر محمول کیا جا سکے. اگر ان آداب کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا تو پھر شیطانی معاشرت وجود میں آئے گی. لیکن اگر ایک شریفانہ معاشرت کو قائم رکھنا ہے تو یہ آداب ہیں جو قرآن مجید نے بتا دیے. اچھا اب ہوا کیا, سورہ احزاب کو اگر آپ پڑھیں تو سورہ احزاب میں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گرانے کے معاملے میں جو مہم چلائی گئی وہ زیر بحث ہے. یعنی سورہ احزاب کا وہ موضوع نہیں ہے جو سورہ نور کا ہے. سورہ نور ہمیں آداب بتا رہی ہے, قواعد بتا رہی ہے, ہمیں بتا رہی ہے کہ مرد و زن کے اختلاط میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, جو عمومی طور پر معاشرے میں خرابیاں تھیں ان کو زیر بحث لا رہی ہے, اور یہ بتا رہی ہے کہ اس میں تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں, اس میں قانون کیا ہونا چاہیے. احزاب کا معاملہ بالکل الگ ہے. احزاب میں جب آپ پوری سورہ کو پڑھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایک پورا کا پورا اوباشوں کا گروہ ہے یہود میں سے, جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو شریف گرانے ہیں ان کے لیے کوئی اسکینڈل بنا کر رہیں گے. یعنی اس میں جو وہ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک پیغمبر کی بعثت جس نے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے قیامت تک نمونہ بننا ہے, اگر اس کو ایک مرتبہ مجروح کر دیا جائے یا اس کے قریبی لوگوں کو تو اصل میں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک اعلیٰ درجے کی سازش تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور قرآن نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کیا ہوا ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے مدینے میں, عام حالات میں آداب یہی ہے لیکن مدینے میں جب اشرار نے مسلمان شریف زادیوں پر تہمتیں تراشنا اور انہیں تنگ کرنا شروع کیا. یعنی اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا, انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کوئی اسکینڈل بنانے, کوئی تہمت تراشنے کا موقع ملنا چاہیے. عورتوں کو اپنی ضروریتوں کے لیے باہر بھی جانا پڑتا تھا اور سفر بھی کرنے پڑتے تھے, یہ سارے معاملات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بطور خاص ہدف ہیں اور ان کے علاوہ یعنی آپ کے خاندان کی عورتیں خاص طور پر ہدف ہیں, یہ واضح ہو جائے گا بالکل آگے. اور مسلمان عورتیں کہ کسی نہ کسی اسکینڈل میں عزت کے ان لے آیا جائے, مسلمانوں کی اخلاقی ساتھ اگر ختم ہو گئی تو باقی سارا معاملہ خود بہت ختم ہو جائے گا. لیکن جب مدینے میں اشرار نے مسلمان شریف زادیوں پر تہمتیں تراشنا شروع کی اور انہیں تنگ کرنا شروع کیا تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ کی بیٹیوں اور عام مسلمان خواتین کو مزید یہ ہدایت فرمائی کہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت وہ اپنے چادروں کے پلو اوپر سے چہرے پر لٹکا لیا کریں, تاکہ اخلاق باختہ عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور ان کے بہانے سے کوئی انہیں اذیت نہ دے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو یہ اشرار ان کے درپے آزار ہوتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر اس سے فلاں بات معلوم کرنی چاہیے. یعنی یہ ہے پس منظر اس کا. یہ پس منظر الفاظ سے بالکل واضح ہے اور جو ہمارے ہاں روایتیں ہیں ان میں بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہو گیا. مسلمان عورتوں کے اس طرح کے گھر نہیں تھے جیسے اب ہے, نہ یہ غسل خانے تھے, نہ اس طرح کی سہولتیں میسر تھیں جیسے اب ہمارے تمدن میں ہے. عورتوں کو اور مردوں دونوں کو باہر, جس کو جنگل پھرنا کہتے ہیں, باہر جانا پڑتا تھا. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں بالعموم یہ کوشش کرتی ہیں, ایسے مرد بھی کرتے ہیں, عورتیں بالعموم یہ کوشش کرتی تھیں کہ چونکہ جا کے انہوں نے کھیتوں میں بیٹھنا, کسی کھیت میں یا کسی اور باغ میں یا کوئی اور اس طرح کی جگہ کے اوپر, تو منہ دھیرے نکلیں, یعنی صبح بھی اگر نکلیں. یہ آپ میں سے جن لوگوں کو دیہاتی زندگی کا تجربہ ہے ان کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز ہمارے یہاں بھی 50-60 سال پہلے تک, یعنی میں نے اپنے بچپن میں اپنے دیہات میں یہ چیز دیکھی ہے کہ خواتین عام طور پر منہ دھیرے صبح فجر سے پہلے یا ذرا جب روشنی اچھی طرح نہیں پھیلتی تو باہر نکل جاتی تھی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ جا کے فراغت حاصل کر سکے. ایسے ہی انتظار کرتی تھیں عورتیں اس مقصد کے لیے کہ ذرا اندھیرا پھیل جائے شام کے وقت اگر نکلنا ہے. اور ادھر یعنی شرم حیا آداب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ وقت منتخب کیا جا رہا ہے, ادھر جو اباش ہے ان کے لیے بھی پھر بہترین صورت پیدا ہو جاتی کہ یہی وقت ہے جس میں ان کو تنگ کیا جا سکتا ہے. لونڈیوں کا بڑا کلچر موجود تھا, یعنی بے شمار لونڈیاں تھیں, اخلاقی لحاظ سے انتہائی پست, یعنی ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا ہی نہیں کہ کسی شریف زادی کے ساتھ جو معاملہ ہو سکتا ہے. ان کو عام طور پہ آباد چھیڑتے بھی تھے اور وہ بھی آگے سے اسی طرح کی بےحدہ مذاق بھی کر دیتی تھیں اور اس کو برداشت بھی کرتی تھی, بلکہ پسند ہی کرتی تھی بعض حالات میں. یہ صورتحال تھی. اب اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا اور وہ یہ کہ جیسے ہی خواتین نکلتی جاتی اس موقع کے اوپر, صبح گئی ہیں شام گئی ہیں, تو کسی نہ کسی خاتون کو تنگ کرنے کے لیے, چھیڑنے کے لیے. مطلب یہ تھا کہ اگر تو کوئی موقع مل جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنے کا تو مسلمانوں کی اخلاقی حالت خراب ہوگی, اور اگر تھوڑا سا گرفت کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہمیں اصل میں غلطی لگ گئی, ہم تو فلاں لونڈی سمجھ گئے بات کر رہے تھے. اور چونکہ اندھیرے میں منہ اندھیرے آپ نکلیں تو یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو بیان کیا ہے, یعنی سب لوگوں نے بیان کیا. چراجے دیکھیے, یہ ابن کثیر جو ہے انہوں نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے جو اس زمانے کے حالات کی روایتیں ہیں, تو اس میں وہ اس آیت کے تحت یہ پورا واقعہ لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کانا ناسم من فساق اہل المدینہ یخرجون باللیل حین یختلط الظلام الى طرق المدینہ فیتعرضون للنساء, یعنی بعض اوباش لوگ مدینے میں رات کے وقت نکلتے تھے جب ذرا اندھیرا چھا جاتا, اور مدینے کے جو مختلف راستے تھے جن سے لوگ نکل کے باہر جاتے تھے, خواتین خاص طور پر جاتی تھیں, وہاں وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کسی نہ کسی بیوی کے ساتھ تعرض کریں, درپے ہوں اس کے. وکالت مساکن اہل مدینہ زیے کا, لوگوں کے گھر بہت تنگ تھے تو دونوں مقاصد کے لیے نکلنا پڑ جاتا تھا, رفع حاجت کے لیے بھی اور بعض اوقات گرمی کے موسم میں اور اس طرح کے موقعوں کے اوپر ذرا تھوڑا سا جیسے آدمی کھلے میں جاتا ہے ٹہلنے پھرنے کے لیے بھی. فیضا کان اللیل خرج النساء الى طرق یکزین حاجتهن, عورتوں کو خاص طور پر رفع حاجت کے لیے ایسے ہی موقعوں پر نکلنا پڑتا تھا. فکان اولائک الفساق یبتغون ذلك منهن, اور یہ گویا اوباش تو منتظر کھڑے ہوتے تھے اس موقع کے, یعنی وہ مختلف جگہوں پر جہاں جہاں سے خواتین کو گزرنا ہوتا تھا وہاں پر وہ کھڑے ہو جاتے تھے, چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی یعنی کالجوں کے باہر مثال کے طور پر بس اسٹاپوں کے اوپر جہاں موقع ہوتا ہے اس طرح کا تو اس طرح کے اوباش جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ لوگ ان موقعوں پر کھڑے ہو جاتے تھے. فیضا رول مراتا الہ جلباب کالو حاضری ہر رہا تو کفو نہ, کسی عورت نے بہت اچھی طرح چادر وادر اوڑی ہوئی ہے تو کہتے کہ یہ تو شریف زادی ہے, تو ذرا گریز کرتے تھے کہ معاملہ خراب نہ ہو جائے. ویزا راہل مرا لہسا الہ جلباب, اور اگر کسی عورت نے کوئی بڑی چادر نہیں اوڑی ہوئی ہے اس طرح کا معاملہ ہے تو کالو حاضری اما, وہ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کہتے یہ لونڈی بسبو لایا, اور بعض اوقات یعنی اس کے اوپر حملہ تک کرنے سے گریز نہیں کرتے. اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے جس میں ایک مسجد سے آتی ہوئی خاتون کے ساتھ زیادتی کر ڈالی ایک آدمی نے, اسی طرح اس کو ایک گلی کے نکڑ کے اوپر پکڑ کر, یہ اس وقت کی صورتحال بنی ہوئی تھی. اب یہ صورتحال جو ہے اس میں ایک تو ویسے ہی سوسائٹی کے اندر جو اشرار ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے, اور دوسری جانب ایک خاص گرانے کو اور بالخصوص مسلمان شریف زادیوں کو اور رسول اللہ گرانے کو تو کسی اسکینڈل کی زد میں لانے کی بڑی خواہش تھی لوگوں کی. چنانچہ سورہ نور میں ہم جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خود سیدہ اس کا ہدف بنی, یعنی سیدہ عائشہ اس کا ہدف بنی. ایک بڑا واقعہ پیش آ گیا, رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی مہینے غیر معمولی اذیت کی صورتحال پیدا ہو گئی, ایسی حالات پیدا کر دیے گئے کہ تردید کی بھی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا سوائے اس کے کہ قافلے میں جاتے ہوئے وہ غلطی سے پیچھے رہ گئی اور ایک شریف آدمی نے ان کو دیکھا پیچھے اور اطمینان سے اونٹ پہ بٹھا کے وہ اس اونٹ کی باگ پکڑے ہوئے آ کے اس نے ملا دیا. لیکن بس یہ موقع بہت کافی تھا, یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فضا کیا بنی ہوئی تھی اس وقت. یہ فضا تھی تو یہ رات کے موقعوں کے اوپر صبح نکلتے ہوئے یہ صورتحال پیدا کرتے. اب قرآن مجید نے دیکھیے اس کو بیان کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نہ تو کوئی پردے کے احکام بیان کرنے کے لیے زیر بحث آیا ہے, نہ اس میں کوئی وہ سیاق و سباق ہے. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے والذین یوزون المومنین والمومنات بغیر مکتسبو فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یعنی یہاں سے یہ سلسلہ بیان شروع ہو رہا ہے. جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا. یعنی صورتحال یہ بن گئی تھی کہ نہ مرد بچ رہے تھے. مثال کے طور پر اگر دیکھیے کہ کوئی خاتون باہر گئی ہوئی ہے, ادھر سے کوئی مرد بھی کسی زمن میں گیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں ملنے ملانے کا اسکینڈل اگلے دن گلیوں میں عام ہوا ہوا. یہ صورتحال پیدا کر دی تھی. اس کو قرآن نے پہلے بیان کیا والذین یوزون المومنین والمومنات, مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں اور اذیت دے رہے ہیں, اور اذیت ہی نہیں دے رہے بلکہ ایسی چیزوں کے بہتان ان پر لگا رہے ہیں جن میں انہوں نے ارتکاب نہیں کیا. یعنی بہتان ترازی کی ایک پوری مہم ہے جو چلا دی گئی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اس مہم میں اب کیا کیا جائے. یعنی ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی خاتون باہر نکلتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سمجھا تھا فلاں ہے, ہم نے سمجھا تھا فلاں ہے. اب یہ فلاں اور فلاں کی بحث ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ النبی, اے پیغمبر. یعنی یہ سیاق و سباق ہے. پہلے اس بات کیا شروع کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ بہتان لگانے, یہ اذیت دینی شروع کی ہے, انہوں نے بڑے سری گناہ کا وبال پہلے تو ان کو تنبیہ کی اپنے سر پر لے لیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اے پیغمبر, آپ کل ازواجک, آپ اپنی بیویوں سے و بناتک, اپنی بیٹیوں سے و نسائل مومنین, اور مسلمان عورتوں سے یہ کہیں. کیا کہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال کر نکلا کریں, یعنی اپنی شناخت چھپا کر نکلا کریں. یہ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہ خود پردہ زیر بحث نہیں ہے, رات کے وقت نکلنا ہے, اپنی شناخت چھپا کر نکلا کریں. ذالک ادنا یورفنا, اس سے وہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائیں گی. یعنی معلوم ہو جائے گا کہ جن اخلاق باختہ عورتوں کے بہانے سے ان کو چھیڑا جا رہا ہے ان سے الگ پہچانی جائیں گی. فلا یو زین, اور کوئی اوباش انہیں اذیت نہیں دے گا. یعنی پوری بات جو ہے, یعنی کہ عورت کا چہرہ جو ہے اس میں کشش ہوتی ہے, اس میں زینت ہوتی ہے, زیر بحث وہ اوباش ہے, وہ پہچانی جائیں گی اور کوئی اوباش انہیں اذیت نہیں دے گا. کان اللہ غفور الرحیم, یہ عورتیں یہ اہتمام کر لیں, اتنا کر لیں. اس میں اگر اس کے باوجود کوئی کوتاہی ان سبھی تو اللہ بخشنے والا ہے, مغفرت فرمانے والا ہے. اور پھر آگے دیکھیے, یعنی شروع کہاں سے ہوا, آگے کیا ہے؟ لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ, عورتوں کے یہ اہتمام کر لینے کے بعد بھی اگر یہ منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ, یعنی کون لوگ ہیں, کھول دیا نا قرآن نے, اگر اس کے باوجود بھی یہ منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض, اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں وہ ہٹے نہ اس سے. والمرجفون فی المدینہ, اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹے بہتان اڑا رہے ہیں. یعنی یہ گویا اسے پورے اسکینڈل کے جو ہے وہ افراد ہیں. تینوں گن دیے ہیں. منافق کس میں شریک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنے میں اور مسلمانوں کو. یہود والذین فی قلوبہم مرض, یہ ان کی خاص علامت ہے, جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس گھرانے کو ہدف بنایا جائے. اور پھر تیسرے کون ہیں؟ وہ اوباش کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنایا جائے, کوئی نہ کوئی تہمت لگائی جائے اور پھر یہ جھوٹ اڑایا جائے. یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں, فرمایا اگر یہ باز نہ آئے, اب دیکھیں معاملہ کہاں تک بڑھ چکا ہے, اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. یعنی رسول اللہ کو حکم دے دیا جائے گا کہ پھر ان کے خلاف باقاعدہ کاروائی کی جائے, پھر وہ مشکلی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. مطلب یہ ہے کہ پھر مدینہ کو ان سے خالی کرا لیا جائے گا, ان پر پھٹکار ہوگی, جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. یعنی آپ کا خیال یہ کہ یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ یعنی اس درجے کی صورتحال ہے جس صورتحال میں خواتین سے کہا گیا کہ وہ اگر اس موقع کے اوپر صبح نکلتی ہیں شام کو نکلتی ہیں تو وہ اس کا اہتمام کر لیا کریں کہ چادریں اپنی چادر کو ہی لیں اور اوپر ڈال لیں تاکہ ان کے اور لونڈیوں کے درمیان یہ امتیاز ہو جائے, کوئی آدمی پھر ان کی شناخت جو ہے اس طریقے سے مشتبہ کر کے ان کو نہ اذیت پہنچا سکے نہ نقصان دے سکے. یہ آیات ہے. اب ان کو آپ اوپر نیچے کے سیاق و سباق سے نکال لیں تو پردے کا حکم ہو جائے گا. اور اس صحیح سیاق و سباق میں رکھ لیں اور پھر سمجھیں تو نوعیت بالکل دوسری ہو جاتی ہے. یعنی یہ اصل میں اس اسکینڈل سے مسلمان خواتین کو بچانے کی, اب میرے الفاظ بہت اچھے ہیں, کہ ایک وقتی تدبیر ہے جو اختیار کی گئی, جو صورتحال بن گئی ہے اس میں یہ تدبیر اختیار کی گئی ہے. جی میں نے لکھا ہے آگے, ان آیتوں میں آئیں یو رفنا فلا یو زین کے الفاظ اور ان کے سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی مستقل حکم نہ تھا. یعنی یہ کوئی سرے سے قانون سازی, یہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی مستقل حکم نہ تھا بلکہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں کے شر سے مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نوعیت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر عورتوں کو تنہا لمبا سفر کرنے اور راستوں میں مردوں کے ہجوم کا حصہ بن کر چلنے سے منع فرمایا. یعنی آپ نے بھی اسی طرح کے حالات میں یہ مختلف ہدایات دی. لہذا اب یہ بات جو ہمارے بھائی نے کہی ہے, لہذا مسلمان خواتین کو اگر اب بھی اس طرح کی صورتحال کسی جگہ درپیش ہو تو وہ ایسی کوئی تدبیر دوسری عورتوں سے اپنا امتیاز قائم کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے اختیار کر سکتے. یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ چونکہ کوئی شریعت نہیں ہے, یہ ایک وقتی تدبیر ہے, تو وقتی تدبیر میں اس وقت لونڈیوں کے مقابلے میں ان کی شناخت کو الگ کرنا مقصود ہے, تو اس میں یہ کہا گیا کہ بڑی چادر ڈال لیں. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ ہمارے یہاں زیر بحث آ گیا تھا کہ مسلمان خواتین کے لیے مغرب میں یہ 9/11 کے حادثے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ان کو اشرار سے بچانے کے لیے یہ اہتمام کرنا پڑا کہ وہ اسکارف اتار دیں. یعنی تدبیر جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتی, وقتی تدبیر ایک صورتحال میں ایک ہوگی, کسی دوسری صورتحال میں دوسری ہو جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسکینڈل سے, ان کو اشرار سے, ان کو اس طرح کے بےہودہ لوگوں سے بچایا جائے. تو یہ ہے اصل میں یہ آیت اور اس کا یہ سارا سیاق و سباق. ہمارے جو قدیم لوگ ہیں انہوں نے اس کو اسی سیاق و سباق میں سمجھا ہے. یعنی یہ موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس کے سیاق سباق سے اس کو الگ کر کے یہ صورت اس کو دی. یہ بات کہ کچھ ایسے اوباش کھڑے ہیں جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے قتل تک کے یعنی مستحق ہو چکے ہوئے ہیں, یہ ایک پورا کا پورا اسکینڈل پیدا کرنے والا فتنہ ہے جو برپا ہے شہر کے اندر. رسول اللہ کی شخصیت اور آپ کا گرانا اور مسلمان خواتین یہ ہدف ہے ان کا. یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر سے اگر کوئی آدمی یہ مضمون نکالتا ہے کہ نہیں اصل میں ان حالات میں اگر یہ حکم دیا گیا تھا لیکن بہرحال یہ ہے ابدی, کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ حالات تو میں مانتا ہوں کہ اب بھی پیش آ سکتے ہیں, لیکن جہاں پیش آئیں گے وہیں مسئلہ ہوگا نا. ایک خاتون اپنے میاں کے ساتھ جا رہی ہے, ایک خاتون ایک محفوظ ماحول میں جا رہی ہے, گاڑی میں سفر کر رہی ہے, جہاز میں سفر کر رہی ہے, اپنی کار میں بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ مسئلہ کہاں سے پیش آ جائے گا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں پیش آئے گا تو آپ دیکھیں کہ ہر معقول آدمی یہی کرے گا. اگر کسی بس اسٹاپ پر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے, کسی کالج کے شروع میں پیش آ گئی ہے, تو اس موقع کے اوپر جو مناسب تدابیر ہوں گی آج بھی اختیار کی جائیں گی. حکومت بھی کرے گی, معاشرہ بھی کرے گا, ہم بھی اپنی بہو بیٹیوں کے بارے میں کریں گے, خود خواتین بھی یہ تدابیر اختیار کریں گی. تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جیسے ہی یہ مغرب میں یہ صورتحال پر لوگ وہاں پہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی کسی خاتون کو نقصان پہنچائے گا, صورتحال خراب ہو گئی. صورتحال خراب ہو گئی تو ہر جگہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب کوئی خاتون اگر اپنی مسلمان شناخت کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو مسلمان شناخت قائم کس لیے کی گئی تھی؟ اگر وہی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور کوئی آدمی اس کو بے آبرو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی جان مال کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے وہاں پہ؟ کوئی وقتی تدبیر اختیار کریں گے نا. غیر ممکن ہے کہ الٹ اختیار کر لیں, یعنی جیسے کہ مغرب میں ہم سب کو مشورہ دینا پڑا اور تمام جتنے اہل علم تھے ان سب کو مشورہ دینا پڑا کہ اس موقع کے اوپر عورتیں اپنی یہ شناخت جو ہے اس کے ساتھ باہر نہ نکلا کریں, وہ اپنے لباس ایسے ہی اختیار کر لیں جس طرح کے مغربی عورتوں کے لباس ہیں, ممکن حد تک اپنے حیا اور شرم کو قائم رکھتے ہوئے, تاکہ ان کی جان بچی رہے. آخر ایک عورت گھر میں بند ہو کے تو نہیں رہ سکتی نا, اور خاص طور پر اگر وہ وہاں ملازمت کرتی ہے, کسی اور جگہ پہ جاتی ہے. یہ وقتی تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہے اور ہر معاشرے کے اندر مختلف مواقع کے اوپر اختیار کرنا پڑ جا سکتی ہے. یہ بات جو ہے اس کے اندر کہی گئی کہ وہ جائیں اور اب وہ جس وقت رفع حاجت کے لیے نکلیں وہی زیر بحث ہے, تو ان اوباشوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیں. جی اس کے لیے تو وہاں جانا پڑے گا. یعنی میں تو یہ زلیخا بہت پڑھ چکا کہ نزول کوئی چیز نہیں, قرآن مجید اپنے سیاق و سباق سے بتائے گا کیا چیز. یعنی نزول کس کا پہلے ہوا اور کس کا بعد میں ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو قرآن مجید سے باہر کچھ چیزوں کو ماننا پڑے گا نا. اور پھر اس نزول کی بحث کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سیاق و سباق ہے اس کا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بتائیے. جی نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سیاق و سباق ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بتائیے. یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل زلیخا پڑھی کہ بھائی مرد یہ احتیاط کریں، عورتیں یہ احتیاط کریں، جائیں ایسے، ملیں ایسے. اس کے بعد یک بیک بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے، چادر نہ اڑا دی جائے. اگر وہ بات مان لی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا یا اس سے مختلف نکلے گا. آپ کی یہ بحث کیجئے، اس پر بتائیے مجھے. یعنی سورہ نور کے سارے احکام دینے کے بعد آپ یہی کہیں گے نا یہ آیتیں بعد میں آئی ہیں. اچھا تو پھر ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی یہ تو ایک اچھی معقول بات تھی، اس سے کم دونوں آیتیں بچ جاتی تھی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ اس کا سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے کہ یہ باہر کا پردہ ہے. نہیں کہنا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاق و سباق آپ کو میں نے پوری آیتیں نقل کر دی ہیں نا، بالعموم ہوتا یہ ہے کہ یہ آیتیں جہاں نقل کی جاتی ہیں کل ازواج کا وہ بناتے کا سے نقل کر دی جاتی ہیں. آپ پہلی اس کے اوپر کیا ہے اور آخر میں کیا وہ پڑھ لیجئے نا، یعنی پھر سنیے اس کو ترتیب سے. جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، یعنی یہ معمولی اسکینڈل نہیں ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اس صورتحال میں اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو ہدایت کر دو کہ باہر نکلیں تو اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یہ منافق اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکلی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. یعنی یہ تو شان نزول کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیجیے اس روشنی میں یہ کیا صورتحال ہے. یہ صورتحال کوئی عمومی احکام دینے کی صورتحال ہے. یہ سورہ نور بھی آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں بھی سیاق و سباق ایسا ہی ہے کہ کچھ اشرار ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس لیے غزے بزر سے کام لیا کرو. ایک پوری پورا کا پورا سیاق ہے ان آیات کا جس میں یہ بیان ہوئی ہے. اس وجہ سے نہ وہ تقسیم یہ قبول کرتی ہیں کہ وہ گھر میں اور وہ باہر کا معاملہ ہے. یہ ہے تو باہر ہی ظاہر ہے، گھر تو زیر بحث ہی نہیں ہے، ہے تو باہر ہی، لیکن کہاں کا باہر ہے؟ ایک نہایت نازک صورتحال کا باہر ہے. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کو وقتی تدبیر کے خانے میں جب آپ رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے، ہدایت اس میں یہ مل جاتی ہے کہ اگر کبھی اور مسلمان عورتوں کے لیے ایسے حالات پیدا ہوں تو وہاں بھی کوئی تدبیر اختیار کر لی جائے گی. وہ تدبیر یہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تدبیر حالات کے لحاظ سے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ مشورہ دینا پڑا وہاں خواتین کو کہ وہ اس وقت اپنی مسلمان کی شناخت کے ساتھ نہ نکلیں باہر، یعنی الٹ مشورہ دینا پڑا. اس لیے کہ ایک خاتون کو مسلمان کی شناخت جو ہے وہ تو ایک دوسرے درجے کی چیز ہے، اس سے پہلی چیز اس کی جان مال اور آبرو کی حفاظت ہے. تو یہ جو خواتین ہیں ان کی جان خطرے میں ہے، ان کی آبرو خطرے میں ہے، اور یہ تہمتوں کی زد میں ہے جن کا یہاں مسئلہ زیر بحث ہے. اور اوباش اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تو عذر ختم کر دیا ہے کہ اب یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا کوئی لونڈی تھی یا کون تھی یا ہماری کوئی عورت تھی، یہ عذر ہم نے ختم کر دیا ہے، اس کے بعد بھی باز نہ آئے تو قتل کر دیے جائیں گے. تو آپ کے خیال کے مطابق کیا کوئی آدمی جو گلی میں جاتا ہوا کسی خاتون کو محض دیکھ رہا اسے قتل کر دیا جاتا ہے؟ یہ جس درجے کے، اور شروع یہاں سے کیا ہے کہ ایسے بہتان باندھ رہے ہیں کہ جن بہتانوں کا وبال یہ اپنے سر سے اتار نہیں سکیں گے. یہ صورتحال الفاظ میں بول رہی ہے، اس کے لیے کیا شان نزول دیکھی جائے گی یا کیا دیکھا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے. یعنی اگر یہ سارا، میں تو آیتیں پڑھ کے سنا دی نا آپ کو، یہ ساری آیتیں آپ پڑھ لیجئے، ان کا یہ سادہ ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ابدی حکم ہے یا وقتی تدبیر ہے. اسی میں بتا دیا گیا کہ ان جگہوں کے لیے بھی ہے جن جگہوں کے اوپر گھر نہیں ہے، وہ بھی غلطی لگی ہے ہمارے استاد امام کو بیوتے غیر مسکونہ ساتھ ہی زیر بحث آ گئے. یعنی اس میں دونوں ذکر ہیں, وہ صرف گھر نہیں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھروں کے اندر جانے کے لیے یہ آداب ہیں, اور جو گھر نہیں ہے, پبلک پلیسز ہے, سرائے ہے, ہوٹل ہے, اسکول ہے, کوئی اور جگہ ہے, وہاں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن باہر کے وہ ایک چار دیواری ہے اور ایک بازار ہے جس میں چار دیواری کا وہ
اس کا مطلب یہ ہونا کہ جب بازار گلی کا معاملہ زیر بحث آئے گا تو پھر آپ کو ان کے علاوہ کوئی حکم بتانا پڑے گا نا.
وہ حکم یہاں پر تو نہیں ہے.
نہیں
یہاں پر تو نہیں ہے.
یہاں پر نہیں ہے, کہیں اور ہے.
کہیں اور یہ ایک
نہیں, کہیں اور ہے, بتا دیجیے نا.
کہیں اور تو نہیں,
ختم ہو گئی بات.
اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آیات کو مشروط مانا جائے گا. اگر ان کو اس لیے مشروط کہا جائے گا کہ وہ ایک خاص پس منظر میں
نہیں, انہی سے ہم یہ نکال لیں گے کہ جب خواتین کو مختلف جگہوں کے بارے میں یہ آداب سکھائے گئے ہیں تو اگر وہ گلی بازار میں نکلتے ہیں اس سے زائد کوئی صورتحال محسوس کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے جو مرضی کر لیں, یہ کہیں گے. یعنی یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے.
لیکن پھر یہ بات کچھ تھوڑی سی نامناسب معلوم ہوتی ہے, گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, کہ یہ ایک وقتی حق وقتی حکم ہے. پھر اس کو وقتی نہیں کہا جائے گا, اس کے بارے میں یہ کہنا شاید زیادہ مناسب لگے گا کہ یہ خاص صورت حال میں یہ حکم.
تو وقتی اور کیا چیز ہوتی ہے؟
وقتی کا یہ ہوگا کہ یہ ٹیمپریری ہے, یہ اس دور کے.
نہیں, وقتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص صورت حال کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے, وہ صورت حال زیر بحث رہے گی اور صورت حال بدل سکتی. میں تو آپ سے عرض کیا کہ ثقاف اتروانا پڑ گیا, اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی مسلمان خواتین کے لیے اور اتروانا پڑ گیا. یعنی کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا. اور یہ نہیں کہ میں نے صرف, تمام جتنے مسلمانوں کے جلیل القدر اہل علم ہیں سب نے یہی مشورہ دیا, سب نے یہی مشورہ دیا, کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا. لیکن جو آدمی بھی دین پر نگاہ رکھتا ہے یا جس کے اندر کوئی کامن سینس ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ اگر انتخاب آپ کو سکاف لینے اور جان مال اور آبرو کے خطرے میں ہے تو کس چیز کو اہمیت دی جائے گی؟ جی نہیں, دیکھیے یہ آپ نے دیکھی میری ساری جو تقریر ہے وہ باطل ہو گئی. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مسئلہ زیر بحث آ گیا لوگوں کی جان مال اور آبرو کا, اور آپ کی بات کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ جب کفار قریش نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جان خطرے میں پڑ گئی ہے تو میں اجازت دیتا ہوں کہ کلمہ کفر کہہ دو. قرآن میں ہے نا, پہلے اسی کو زیر بحث لیا. کس اصول پر یہ رخصت دی گئی؟ یعنی یہ کہا گیا کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے ایمان پر, وہ قلب مطمئن بالایمان, تو تم کلمہ کفر کہہ دو. اسلام چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی نا. کس چیز کو بچانے کے لیے دی گئی؟ فرمایا کہ آپ اس کو دل میں رکھو ایمان کو. صحابہ نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا, یعنی انہوں نے اذیت سہ لی, جان دے دی, لیکن اللہ نے رخصت دے دی تھی. اور اس سے ہم سب کو یہ بتا دیا تھا کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا کرو. یعنی یہ بتا دیا تھا کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے گا. پھانسی نہیں چڑھایا جاتا انسانوں کو. تو اس وجہ سے اگر آپ اس بات کو وہاں تک لے جائیں کہ یہ نوبت آ جائے, تو مجھے بتائیے کیا مشورہ دیں گے ایک عام مسلمان کو؟ اگر محض اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھروں پر حملے ہو رہے ہوں, مارا جا رہا ہو, تو وہی مشورہ دیں گے جو قرآن نے دیا کہ اپنے دل میں ایمان پر قائم رہیے, اور اگر اپنی جان کلمہ کفر کہہ کے بچانا ممکن ہو تو بچا لیجئے. اجازت دی جائے گی نا. یعنی قرآن کی یہ آیت جو ہے, یہ جو صحابہ کرام کو رسول اللہ کی موجودگی میں اجازت دے دی ہے, وہ آج بند ہو جائے گی؟ دے گی نا آج بھی. یہ سادہ سی بات ہے کہ جان مال آبرو, اللہ تعالیٰ کے دین اس معاملے میں یہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, عظیمت ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن مطالبہ نہیں کرتا.
ایک اور مزید الہن, یہ جو سورہ نور سورہ احزاب کی آیات, اس سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں جو دستور تھا, اس زمانے کا رواج تھا, اس میں باہر نکلنے کا کوئی پردہ نہیں تھا. یہ بات میرا یہ گمان تھی.
بات یہ ہے
کہ
ہاں بالکل, یہ نہیں کہ سب میں نہیں تھا, تھا بھی نہیں بھی تھا, دونوں طرح کی چیزیں موجود رہی ہیں. یہ دنیا کے ہر تمدن میں موجود رہی ہیں. بہت سی خواتین جو ہیں وہ باہر نکلتے, خیر مخش نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمان عورتوں کا عام لباس جو باہر نکلتا تھا وہ درن و خمار, لمبی قمیص اور ایک دوپٹہ لے لیتی تھی, عام لباس یہی تھا. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے ان کے لٹریچر اور ادب کو پڑھنے سے کہ بعض خواتین متنقبہ یعنی نقاب پہن کے بھی نکلتی تھی, کتاب.
اور یہ منافقین کا یہ کہنا کہ ہم نے انہیں لونڈیاں سمجھا اور شریف زادیاں نہ سمجھا, اس سے مزید یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریف زادیوں کا ایک لباس باہر کا پیک تھا.
نہیں ایسا نہیں, ایسا فرق نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لونڈی اور ان میں فرق کیا جائے, ورنہ تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی نا. اس سے تو الٹ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا یہ فلاں لونڈی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فرق نہیں تھا لباس میں. اور یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ بس وہ ذرا دوپٹہ وبٹہ کو خاص نہیں لیتی تھی لونڈیاں, اور یہ تھوڑا دوپٹہ لیا ہوتا تھا اور اس میں نکل جاتی تھی. اور دوپٹہ بھی ظاہر بات ہے کہ رات کی تاریکی میں کوئی اتنا فارق نہیں بنتا. اگر نہیں ہمیں سمجھا تھا ہماری ہی فلاں عورت ہے, فلاں ہی ہے. وسبوک یہ انہوں نے جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتوں کے اوپر باقاعدہ جنسی حملہ کر ڈالا, اور اس کے واقعات موجود. یعنی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہوئی ایک خاتون کو اسی طریقے سے رسوا کر دیا اور بھاگ گیا, بڑی مشکل سے پکڑا گیا. یہ جو مائز کا واقعہ ہے یہ بھی اسی نوعیت کا واقعہ ہے, یعنی بالجبر بدکاری کا واقعہ ہے. ایسے بے شمار واقعات پیش آ گئے اور حضور نے اس میں بڑی سخت سزائیں دی بعد میں. یعنی یہ جو کہا گیا نا اس میں کہ ملونینا اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, بعد نہ آئے تو پھر عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ صرف ایسا ہی نہیں ہوا, یعنی بعد میں عبرت ناک طریقے سے قتل کیے گئے بعض لوگ, تب جا کے امن و امان قائم ہوا. یہ صورتحال تھی جس وقت اوباش اوباشی پر اتر آتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کس جگہ پر پہنچ جائیں گے. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ان آیات کو پڑھیے, اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد جو ان میں بات بیان کی گئی اس کو چند جملوں میں بیان کریں. تو وہ کیا ہے کہ یہ لوگ اس وقت مسلمان عورتوں کے لیے اسکینڈل بنا رہے ہیں, ان پر بہتان تراش رہے ہیں. یہ جس وقت باہر نکلتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو رسوا کریں. اے پیغمبر, اپنی عورتوں, اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور مسلمان خواتین کو کہیں کہ وہ ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال کر نکلا کریں تاکہ وہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائیں, کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے. اس کے باوجود اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر ان کو عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. یہی نتیجہ نکلے گا. تو ان تمام اس بات کو اسی سیاق و سباق میں رکھیے, پھر مجھے اس کو عام کر کے دکھائیے. یعنی اس کو کوئی عمومی حکم بنا کے کیسے دکھائیں گے, یہ سیاق و سباق ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ لوگ گفتگو کریں, بحث کریں اور بتائیں. میرے نزدیک ساری خرابی یہاں سے ہوئی ہے کہ سارے سیاق و سباق میں نہ اوپر کی آیت نقل کی جاتی ہے نیچے کی. اچھا اب آپ نہ اوپر کی نقل کریں نہ نیچے کی, اور الگ کر کے نکال دیں کہ نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہو کہ وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں, پھر تو وہی نتیجہ نکلے گا. کوئی بنیاد نہیں اس کی. یعنی قرآن مجید میں کسی حدیث میں ایسی کوئی چیز زیر بحث نہیں. فقہا کی قانون سازی ہے انہوں نے کی. قرآن مجید نے دیکھیے بڑا سادہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ نور میں جو عام مسلمان خواتین اور مردوں کو ایٹیکیٹ آداب ملحوظ رکھنے چاہیے وہ بیان کر دیے ہیں. یہاں سرے سے کوئی قانون سازی یا شریعت زیر بحث نہیں. رسول اللہ کا گرانہ اور مسلمان اسکینڈل کی زد میں ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. آگے آپ دیکھیے گا رسول اللہ کی بیویوں کے ساتھ پھر کیا کرنا پڑا. یعنی اس سے بالکل کھل جائے گی ساری صورتحال کہ ان کے ساتھ بیچاری خواتین کے ساتھ کہاں تک نوبت پہنچ گئی, اور ان کی عزت آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑے, وہ آگے زیر بحث آ رہے ہیں.
بڑے بڑے عالم دین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ اتنی شدت کی طرف کیسے چلے جاتے ہیں؟
دیکھیں جی, بات یہ کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سیاق و سباق پہ آپ مطمئن ہیں اس کے اوپر کے جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے؟
دیکھیں دو نشستوں میں جو ہمیں کھل کے سمجھ آیا اور جتنی وضاحت سے ماشاءاللہ آپ نے سمجھایا تو اس میں تو لگتا ہے کہ اس قدر سہولت ہے جو آپ کو آج کے معاشرے میں نظر ہی نہیں آتی. بلکہ آج تو معاشرے میں یہ حال ہے کہ اگر میں اس طرح سے نکلتی ہوں اور اگر کچھ تھوڑا بہت جانتی ہوں تو مجھ پہ اس عورت کو ترجیح دی جائے گی جسے صرف جس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں, چاہے عملاً وہ کچھ بھی نہ ہو. اتنی شدید یہ چلی گئی ہے کہ ایک سیمبل بن گیا ہوا ہے کہ یہ ایک اچھی مسلمان عورت ہے اور یہ ایک عام عورت ہے. ایسا کیوں ہوا؟
دیکھیے بات یہ کہ اس کا تعلق تو سوسائٹی کی روایات سے ہے. یعنی ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں روایت کی حیثیت اختیار کر لیں گے لوگ اس کے لحاظ سے بیہیو کریں گے. جب تک ان کے آپ شعور کو تبدیل کر کے صحیح جگہ پر نہ لے جائیں یہ رویے موجود رہیں گے. اصلاح کرنے والے جب اصلاح شروع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی وہ کوئی صحیح بات کہہ دے پورا معاشرہ سے مان لیتا ہے, بحث شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر. ابھی نہیں آیات کو دیکھیے نا کہ جو طریقہ ہمارے ہاں علماء نے اختیار کیا ان کے معاملے میں، میں عرض کر رہا ہوں کہ قدیم علماء کو کوئی غلطی نہیں لگی. یعنی جو ہمارے جتنے بھی پرانے قدماء ہیں وہ بالکل اس کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اسکینڈل کی نوعیت میں لیتے ہیں اور وہاں بیان کریں. یہی وجہ ہے کہ سب احناف کا مستقل موقف یہ ہو گیا کہ نہیں چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے. وجہ کیا اس کی؟ یعنی یہ آیت تو ان کو بھی نظر آ رہی ہے. تو قدیم علماء سے میری مراد یہ. موجودہ زمانے میں کیا صورتحال بنی لوگوں کی؟ موجودہ زمانے میں یہ صورتحال بنی کہ انہوں نے پہلے مرحلے میں تو یہ کیا کہ اچھا وہ ہے سورہ نور کی جو آیتیں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں، یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو منسوخ کر دیا. لیکن اس نسخ سے جو مزے کا خیز صورت پیدا ہوتی ہے ذرا اس کا اندازہ کیجیے. یعنی اس سے معلوم کیا ہوا کہ اتنے تفصیلی احکام دینے کے بعد، اتنی تفصیلات بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا چادر ڈال لو، کیسا ختم ہو. یعنی یہ کیا تصویر بنی مرو. یعنی اس میں رہ کیا گیا باقی؟ وہ ساری پہلی بات بےمانی ہو گئی. تو اس طرح کا جو نسخ ہے یہ تو بےمانی. میں تو اس کو خیر بالکل پورے قرآن میں کہیں نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ ایسے کبھی بات نہیں کرتی. اگر آپ کے خیال میں ایسا ہے کہ مسلمان عورتیں اس وقت بہتانوں کی زد میں ہیں، اسکینڈل بنائے جا رہے ہیں، اوباش گلیوں کے اندر کھڑے ہیں اور وہ جگہ جگہ عورتوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اگر ایسی صورت ہے تو میرے خیال کے مطابق بالکل ٹھیک.
کئی جگہوں پہ اس کے قریب تو
وہ میں نے لکھ دیا کہ جہاں ایسی کوئی صورت درپیش ہو اپنی حفاظت کے لیے وہ تدبیر اختیار کیجئے، اور وہ تدبیر یہ بھی ہو سکتی ہے اور حالات کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے.
لیکن پھر یہ تو کہہ دینا کہ پھر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے جب آپ ایسی جگہوں پہ جائیں تو پھر تو ایسا کریں.
یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے، لہذا مسلمان خواتین کو اگر اب بھی اس طرح کی صورتحال کسی جگہ درپیش ہو تو وہ ایسی کوئی تدبیر دوسری عورتوں سے اپنا امتیاز قائم کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے اختیار کر سکتی ہے.
اور اگر نہ کریں تو پھر نہ کریں.
یہ تو اس میں بھی سارے علماء کا اس پہ اصرار ہے کہ یہاں حکم جو دیا گیا ہے وہ اصل میں استحباب ہے، واجب نہیں. یہ تو جو مانتے وہ بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے الفاظ ہی یہ ہیں، ذالک ادنا یورفنا فلا یوزین. اگر وہ اس کا اہتمام کر لیں گی تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ کوئی اذیت نہیں دے گا ان کو. تو احکام دینے کا یہ جو طریقہ یار ہے وجوب تو پیدا ہی نہیں کرتا.
نازک ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عام محفل میں اگر عورتیں جو ہیں وہ نقاب اوڑے ہوں تو وہ گویا گمان رکھتی ہیں کہ یہاں پر وہ باش بیٹھے ہوئے ہیں.
اس میں کیا شبہ ہے؟ اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر وقت کے لیے آداب سکھائے ہیں وہ ہیں جو سورہ نور میں ہیں، اور جو کوئی صورتحال میں غیر معمولی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس میں یہ آیت جو ہے ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ اگر کسی وقت غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے اور وہ حالات کے لحاظ سے اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. یعنی میرا موقف یہ ہے اس معاملے میں کہ اس کے اندر کوئی شریعت نہیں بیان ہوئی، کوئی قانون نہیں بیان ہوا، کوئی ابدی حکم نہیں بیان ہوا. ایک اسکینڈل کی زد میں آئی ہوئی صورتحال کے اندر مسلمان خواتین کو، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ جب آداب سکھائے گئے ہیں سورہ نور کے، وہ آیتیں نکالی ہیں یہاں نقل ہوئی ہیں، وہاں رسول اللہ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں یہ کہہ کے نہیں کہا گیا، وہاں مسلمان خواتین کو کہہ دیا ان میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں. یہاں تو زیر بحث ہے کل ازواجے کا و بناتے کا، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ بات کہہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا قرآن نے بتا دیا انگلی اٹھا کے کہ صورتحال کتنی نازک ہوئی ہوئی ہے، اور جو اوباش باز نہیں آ رہے ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر باز نہ آئے تو اس کے نتیجے میں ان پر قتل کی سزا نافذ کر دی جائے گی. تو اس آیت کو آپ یہاں رکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ کہیے کہ وہ لوگ کہ جو اس وقت مسلمان معاشرے کے اندر کسی وقت کسی خاتون کو تاڑنے یا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو اٹھا دیں گے اور اس کے بعد ان کو عبرت ناک سے سزا دی جائے گی اور وہ قتل کر دیے جائیں گے. یعنی کسی آیت کو سمجھنے کا مطلب یہ نا کہ آپ اس کے اندر صورتحال کو رکھ کے دیکھیں. تو یہ ہے اس کی نوعیت. تو میرے نزدیک اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تدبیر ہے جو اپنے، یعنی اس میں کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی قصہ سنانے کی ضرورت نہیں، اس الفاظ سے ٹپکی پڑ رہی ہے. شروع جہاں سے ہوئی ہے آیت ختم یہاں پہ ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیجئے، وہ بتا دیتی ہے آپ کو کہ کتنی نازک صورتحال کے اندر یہ تدبیر بتائی گئی. اور یہ تدبیر بھی بتائی گئی ہے یعنی مسلمان عورتیں, جیسے کہ اس کی تفصیل سے ہم کو معلوم ہو گیا, جس وقت خاص طور پر تنہا اور رفع حاجت کے لیے منہ اندھیرے نکلتی ہیں. یہ مسئلہ ہی اس وقت پیش آئے گا, یعنی اس موقع کے اوپر یہ بتایا گیا کہ یہ اہتمام کر لیں خواتین. پھر اللہ تعالی نے کہا کہ تم عورتوں کا تم یہ کر لو, پھر میں نمٹ لوں گا ان سے. یعنی یہ ہے پورا کا پورا سیاق اس بات کہ اتنا کام آپ کر لیں تاکہ ان کے پاس بہانہ بازی کا موقع نہ رہے. اس کے بعد کوئی حرکت ہوئی تو پھر ہم رسول اللہ کو کہا گیا کہ پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے کہ آپ پھر کاروائی شروع کر دیں ان کے خلاف, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں اور اس کے بعد کوئی چارہ اس کے سوا نہیں رہا کہ ان اوباشوں کا خاتمہ کر دیا جائے, ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ کیا گیا, یعنی یہ کیا گیا خاص طور پر وہ واقعہ جب پیش آیا ہے کہ مسجد میں صبح فجر کے وقت خواتین چونکہ فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھی آگے, تو ایک خاتون کو اس طرح رسوا جب کیا گیا تو پھر حضور نے رجم کرا دیا, سنگساری کی سزا دے دی اس آدمی اس موقع کے اوپر. اسی طرح کی بات اور کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ خاتمہ کر دیا جائے اس کو. جناب ان شاء اللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی.